اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبین حیدر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام چراغ ہدایت لے کر کے۔ یہ سلسلہ وار گفتگو جو مسلسل میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں، اردو زبان کے علماء، دانشمند اور مفکرین کو آپ کے روبرو کرتا رہا ہوں، اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہ چند دن جو درسگاہ حسینی ہے، جس میں ایک سانس صدیوں پر بھاری ہے، اس سلسلے میں جو گفتگو کی جائے، بلکہ یوں کہوں کہ میں پیغام کربلا کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی باتیں، آپ کی یادیں، آپ کے سوالات، جو آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ابھرتی ہیں، جنہیں آپ سوال کرتے ہیں جواب نہیں ملتا، کبھی جواب ملتا ہے خاطر خواہ جواب آپ تک نہیں پہنچ پاتے، میں چاہوں گا، اس بات کی کوشش کروں گا کہ اپنے موجودہ مہمان تک آپ کی دل کی باتیں، آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو ان کے حضور پیش کریں، اور ان کے عالمانہ جواب کو آپ کے پھر حضور پیش کر کے ہم اس وساطت اور اس وسیلے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک بار پھر آج ہمارے مہمان ہیں سرکار حجت الاسلام والمسلمین علی جناب جان علی شاہ کاظمی صاحب قبلہ، جو دنیائے خطابت اور منبر سے آشنا ہیں آپ، اور یہ نام محتاج تعارف نہیں ہے، مگر وہ افراد، وہ ہمارے جوان بچے جو ہو سکتا ہے زیادہ آشنائی نہ رکھ سکے ہوں، لیکن نام قطعاً آپ کے کانوں میں گونج ہے اس عہد آفرینی کی، اور آج ہمارے ایک بار پھر مہمان ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا۔ آئیے اپنے مہمان کے حضور پہنچتے ہیں، عرض ادب کے بعد آپ کی باتیں اور آپ کے خیالات کے جوابات آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبلہ، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک بار پھر میں آپ کو ان ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو مدافعین آل محمد اور رسولان و پیامبران کربلا قرار دے۔ قبلہ، چونکہ ایک سفر آپ کا عالمی رہتا ہے، دنیا کے گوشوں کنار میں آپ کے بیانات رہتے ہیں، اور دقیق نظر ہے آپ کی ادیان آسمانی پر اور اسلامی عقائد پر بھی، عموماً ہو یا رہا ہے دنیا میں کہ لوگ جذبات کو دین کا نام دے دیتے ہیں، ذہنی خیالات کو عقیدہ بتا دیتے ہیں، اور جو سوچا اسی کو دوسرے پر تحمیل کرنے اور تھوپنے کا، یہ کہہ کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن اسلام میں نہ میں ہے، نہ آنا ہے، نہ میرا خیال ہے، نہ میرے جذبات ہیں، نہ میں یہ سوچتا ہوں، بلکہ اسلام تو ایک دلیل اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ثبوت کا مذہب ہے، وہ دین جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور مطلوب ہے، وہ صرف دین اسلام۔ لیکن اس دین اسلام کو دیگر ادیان کے ساتھ، یا عمومی طور پہ ادیان آسمانی کہا جائے، اور اگر تھوڑا اس کو اور خصوصی کر دیا جائے تو ادیان ابراہیمی کے ساتھ بھی اس کو متعلق کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، جو ادیان ابراہیمی ہیں ان کو ہم کس طرح سے ثابت کر سکیں گے اور ایک ساتھ اس کا ذکر کر سکیں گے؟
بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ دیکھیے، کربلا جو ہے حقیقت میں شیطان پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان جنگ ہے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو عظیم الشان فلسفہ دیا ہے کہ عالمی امن کے لیے بھی، یہ ایک بہترین شعار ہے، بہترین سلوگن ہے، بہترین نعرہ ہے، کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک طرف دنیا میں شیطان پرست ہیں اور دوسری طرف خدا پرست ہیں، شیطان پرس ظلم ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، پاور کو، شہرت کو، لذت دنیاوی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور خدا پرست جو ہے وہ ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے، مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو آج بھی یہ جنگ جاری ہے دنیا میں، جہاں جہاں فتنے ہیں، اب دیکھیں شیطان پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان ہیں۔ تو الحمدللہ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے، اور اگر قرآن و اہل بیت دونوں کا دامن پکڑ کے ہم چلیں تو یہ عظیم الشان، دو عظیم الشان چراغ ہیں کہ پوری دنیا کو ہم روشن کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ آپ ادیان کے درمیان گفتگو ہو تاکہ شیطان پرستوں کو ہم شکست دے سکیں۔ اب دیکھیں پیغام ایک ہی پیغام ہے، سارے انبیاء کا پیغام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محبت کا پیغام ہے۔ کوئی بھی دین جو الہی دین ہے، ابراہیمی دین ہے اور آسمانی دین ہے، وہ کبھی نفرت کا پیغام لے کر نہیں آیا ہے، مگر یہ شیطان پرست جو ہیں اسے مس یوز کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں توحید کی بات ہے، توحید ایک ایسا پیغام ہے جو دنیا میں محبت کا پیغام دیتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب ہم مطالعہ نہیں کرتے ایک دوسرے کی کتابوں کی تو کبھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی فکر جو ہے لا الہ الا اللہ کی تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، واقعاً دین ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی دین اسلام تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں دین اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین اسلام، اور آج بھی وہی دین ہے۔ چند آیتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سامعین جو سن رہے ہیں، ناظرین جو سن رہے ہیں، ان چیزوں کو نوٹ کر کے اس عالمی پیغام کو پھیلا سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہی شعار ہے، ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی آواز ہے، لا الہ اللہ۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ صرف مسلمانوں کی آواز ہے، مسجد کی آواز ہے، مؤذن کی آواز ہے، نہیں، یہ ہر جگہ یہی آواز ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، ڈیوٹرونومی جیسے ہمارے سورہ بقرہ ہے، ان کے ایک سورہ یا چیپٹر کا نام ہے، چوتھا اس کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 4، آیت کا نمبر 35 ہے، بڑی عمدہ آیت ہے، لارڈ ہی از گاڈ، دیر از نن else, there is none else beside him. بہت خوبصورت آیت ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، لارڈ ایک ہے، اور اس جیسا، اس کے ساتھ لا شریک ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وحدہ لا شریک کا بلیف صرف قرآن نے دیا ہے، ہاں قرآن نے بھی دیا ہے، تورات کا بھی یہی بلیف ہے، یہی عقیدہ ہے، انجیل کا بھی یہی عقیدہ ہے، زبور کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہاں اگر توحید کو سمجھا جائے، کس قدر ہم دین ادیان جو الہی ادیان ہیں ان کے درمیان اتحاد ہو جائے۔ اگر ادیان الہی کے درمیان اتحاد ہو جائے تو شیطان اور شیطان پرست خود بخود ختم ہو جائیں گے، دنیا سے جنگیں ختم ہو جائیں گی، ٹیررزم ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور محبت کا پیغام دنیا میں پھیلایا جائے گا۔ اب دوسری آیت اسی ڈیوٹرونومی ہے، یہاں چیپٹر 6 ہے اور آیت نمبر 4 اور 5 ہے، وہی توحید کا درس ہے، دا لارڈ اور گاڈ از ون لارڈ، خدا ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، اس قدر زیادہ نورانی آیتیں ہیں کہ بالکل وہی فکر جو قرآن کی ہے، وہی فکر وہاں پر پائی جاتی ہے۔ یہ پھر ڈیوٹرونومی ہے، 32 چیپٹر ہے، آیت کا نمبر 39 اور 40 ہے، اب سی نو دیٹ آئی ایون آئی ایم ہی، دیر از نو گاڈ وتھ می، بالکل اسی طرح سے لا الہ الا انا، جیسے اللہ نے کہا، یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں میرے سوا خدا، دیر از نو گاڈ وتھ می، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، آئی کل اینڈ آئی میک الائیو، وہی یحیی و یمیت، کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ دیکھیے وہی توحید کا درس ہے۔ یہ نادانی، یہ جہالت، یہ نفرتیں ان حکمرانوں نے پیدا کی ہیں جو مسلمانوں میں بھی اپنے دین پر عمل نہیں کرتے اور عیسائیوں میں بھی
اپنے دین پر عمل.
قبلہ میں آپ کے کلام کو شیریں کروں. مزے کی بات یہ ہے کہ آج دینی مسائل میں اور دینی نظریات کو پیش وہی کرتے ہیں جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے, گرجا گھر نہیں جاتے, لیکن عیسائیت کی بات وہ کریں گے, اسلام کی بات یہ کریں گے. جی بسم اللہ,
وہی مسئلہ ہے. اب ایک اور آیت کی طرف ہم چلتے ہیں.
جی
یہ ابھی تورات ہی کی طرف, عزیا 43 چیپٹر ہے اور آیت کا نمبر 10 ہے, اور بہت ہی پیاری آیت ہے. اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ایم ہی, بیفور می دیر واز نو گاڈ فارم, نائدر شیل بی آفٹر می, یعنی میں ہی خدا ہوں,
ازل و ابد,
ازل ابد میں ہوں, میرے سوا کوئی خدا,
نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا نہ میرے بعد کوئی ہوگا.
دیکھیے یہاں تثلیث یا ہولی ٹرینیٹی یا تین خداؤں کا تصور خود ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ بعد کی ایجاد ہے, تورات ہو یا انجیل, اب انجیل کی طرف بھی چلیں گے, اصل توحید آج بھی موجود ہے. ہمارے مسلمانوں کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے. خود انجیل تکراری ہے, 100 صفحوں سے زیادہ نہیں ہے, اس کا مطالعہ بہت آسان ہے, تاکہ ہم پوری دنیا میں توحید کا پیغام دے سکتے ہیں. اور توحید کا پیغام محبت کا پیغام ہے. جب ہمارا رب ایک ہے, جب ہمارا خدا ایک ہے, تو نفرت کائے کے لیے. واقعاً اصل ہدف سے ہٹایا جا رہا ہے شیطان پرستوں کے ہاتھ میں. آج پروپیگنڈا کے رسائل, جتنے بھی رسالے ہیں, جتنے بھی ٹی وی ہیں, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. لہذا یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں کہ دین ایک ہے, پیغام ایک ہے. اور آگے چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہمارے ناظرین کو کہ کس قدر خوبصورت توحید کا پیغام تورات میں ہے اور انجیل میں ہے. پھر عزیا ہے, یہ چیپٹر نمبر 44 ہے, آیت 6 سے لے کر 8 ہے. آئی ایم دا فرسٹ, خدا کہہ رہا ہے آئی ایم دا فرسٹ اینڈ آئی ایم دا لاسٹ, هو الاول والآخر, وہی جو قرآن میں ہے, خدا اول ہے, خدا آخر ہے, میں پہلا ہوں, میں آخر ہوں. اینڈ بیسائیڈ می دیئر از نو گاڈ. اب کہاں گیا تثلیث کا عقیدہ, کہاں گیا تین خداؤں کا عقیدہ؟ دیئر از نو گاڈ, یعنی وحدہ لا شریک, یہ ثابت ہے تورات سے. اول خدا ہے, آخر خدا ہے. اور آگے بڑھیے, کتنی خوبصورت آیتیں موجود ہیں. پھر عزیا یہاں 45 چیپٹر ہے اور آیت کا نمبر 21 ہے, اور بہت ہی پیار سے بتایا گیا ہے کہ خدا کی توحید, دیئر از نو گاڈ ایلس بسائڈ می, کوئی بھی خدا ایک کے سوا دوسرا نہیں ہے. اور آگے بڑھتے ہیں اس چیپٹر کے بعد, اس میں یہ آیت بالکل قرآن کی آیت کی طرح ہے, آئی ایم گاڈ دیئر از نن ایلس, میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں انجیل کی طرف. آیتیں بہت زیادہ ہیں تورات کی طرف, لیکن اب آتے ہیں ہم انجیل کی طرف. انجیل میں متی کی انجیل انگلش میں میتھیو, نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو, اور چیپٹر کا نمبر ہے 19 اور آیت نمبر جو ہے 17 ہے. اللہ اکبر, یہاں پیارا, بہت پیارا جملہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ بہت اچھے ماسٹر ہیں, آپ بہت اچھے استاد ہیں. اب دیکھ, جو لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں, کتنا اچھا جواب خود انجیل میں موجود ہے. کسی نے آ کر کہا کہ حضرت عیسیٰ آپ بہت اچھے استاد ہیں, تو کیا جواب دیتے ہیں؟ Why callest thou me God, یہ پرانی انگلش ہے, کیونکہ پہلا ورژن جو ہے کنگ جیمز کا اس میں پرانی انگلش ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم نے مجھے اچھا استاد کیوں کہا؟ یعنی یہ کمال تواضع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ کہا مجھے اچھا استاد کیوں کہا, اور جواب کیا دیا, دیر از نن گڈ بٹ ون دیٹ از گاڈ. اس کا ترجمہ کہیں کہ لا جمیل الا اللہ, کہ خدا کے سوا کوئی اچھا نہیں, خدا کے سوا کوئی خوبصورت نہیں ہے. اگر خوبصورت ہے تو خدا ہے, اگر اچھا ہے تو خدا ہے. تو جب حضرت عیسیٰ اسے پسند نہیں کرتے کہ مجھے اچھا استاد مت کہو, وہ کہاں پسند کریں گے کہ مجھے خدا کہو,
بے شک,
یا خدا کا بیٹا کہو. اب دیکھیں بالکل سامنے یہ آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہرگز. اب آپ نے دیکھا یہ بعد کی ایجاد ہے, تورات, حضرت عیسیٰ, انجیل, زبور قطعاً اجازت ہمیں نہیں دیتی کوئی بات بھی توحید کے خلاف ہو. اور پھر آگے چلتے ہیں, پھر یہی جو ہے مارک میں ہے, جو دوسری انجیل ہے, مارک, نیو ٹیسٹامنٹ آف مارک, چیپٹر نمبر 10 اور آیت نمبر پھر 18 ہے. وائی کالز دو می گڈ, وہی سیم ریپیٹیشن. میں نے کہا چار انجیلیں ریپیٹیشن, 100 صفحے سے زیادہ نہیں ہے. مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ توحید کیا ہے, حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی کا نام بھی موجود ہے, مولا علی کا نام بھی موجود ہے, امام زمانہ کا نام بھی موجود ہے, تاکہ آج ڈسکشن کا زمانہ ہے, مناظرے کا زمانہ ہے, اور وسائل موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے. بڑی پیاری آیتیں ہیں, اس میں بھی وہی تکرار ہے. وائی کالس دو می گڈ, دیر از نن گڈ بٹ ون, دیٹ از گاڈ. اور آگے چلتے ہیں کہ تاکہ ہم پھر اور باتیں بھی کر سکیں, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. یہاں پر عرض کروں کہ گاڈ از ون, تکرار ہے, تکرار ہے, بار بار تکرار ہے کہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور کوئی خدا نہیں ہے. فار دیر از نن, دیر از نن گاڈ, اینڈ دیر از نن ادر بٹ ہی, لئی سک مثل ہی شین, جیسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ خدا کے مثل کوئی نہیں ہے. اور پھر ایک آیت میں خصوصاً حضرت موسیٰ آواز بلند سے کہتے ہیں, حضرت موسیٰ, اے بنی اسرائیل سن لو, خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. لہذا آیتوں کو ہم نے شارٹ کر دیا تاکہ اور بھی گفتگو ہو سکے.
قبلہ, بہرحال توحید کا وہ واحد پرچم ہے جس میں کسی بھی طرح کی نہ سبیت ہے, نہ اس میں کسی طرح کی باؤنڈیشن ہے, نہ محدودیت ہے. یہ تو اتنا وسیع اور عریض ہے کہ صرف آدمی کی فکر تھوڑی سی وسیع ہونا چاہیے, اس کے تلے آ جائے, اسے امن اور امان ہے. مگر کیا کیا جائے کہ وجود خدا کو آسان طریقے سے بھی سمجھا جائے اور فلسفی طریقے سے. کچھ ایسے ہیں جو ایسے کریں گے, فلسفی انداز میں سمجھنا چاہیں, کچھ ہے کہ نہیں. ہمارے ناظرین میں بہت سارے ایسے طبقے ہیں جو آسان لفظوں میں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بات آسان طریقے سے بھی ہو جائے اور فلسفی انداز میں, تاکہ وہ افراد جن کا تھوڑا سا سطح بلند ہو کہیں کہ نہیں بچکانا باتیں نہیں ہیں, ان کے بھی معیار کی ہو جائیں, اور جو ہمارے سادہ ترین افراد ہو کہیں کہ کیا کہا, ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے. میں چاہوں گا کہ وہ توحید وجود خدا کو آسان اور فلسفی دونوں انداز میں.
اب دیکھیں یہ نقطہ جو ہے اتحاد ہے
جی.
یعنی عیسائی بھی یہی چاہے گا کہ اپنی قوم کو عقیدے میں مضبوط کر دے کہ خدا کا وجود ہے, یہودی بھی یہی چاہے گا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرے, مسلمان بھی یہی چاہے گا خدا کے وجود کو ثابت کرے. اب دیکھیں قرآن کریم نے دونوں انداز اپنائے ہیں, آسان طریقہ بھی بتایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ گزر رہے تھے, ان پڑھ عورت تھی, اب یہ فلسفہ تو نہیں پڑھی ہوئی تھی, پوچھا کہ خدا کو مانتی ہو, کہاں مانتی ہو, کہ اگر خدا کو مانتی ہو تو دلیل کیا ہے, تو وہ چرخہ چلا رہی تھی, تو اس نے ہاتھ روک دیا, چرخہ رک گیا, کہ میرے پاس یہ دلیل ہے. حضور پاک نے کہا نہیں, ہم تو سمجھ گئے, سب کو سمجھانا ہے کہ کیا دلیل ہے. کہا قبلہ دیکھی کہ میں چرخہ چلا رہی تھی, چل رہا تھا, جب میں نے ہاتھ روک دی تو رک گیا. جب یہ چھوٹا سا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا, تو یہ کائنات کا جو چرخا چل رہا ہے, یہ چاند نکل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے, دن ہو رہا ہے, رات ہو رہا ہے, یہ دلیل ہے کہ کوئی چرخا چلانے والا موجود ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہاں برہان حرکت بھی ہے جو ملا صدرہ کی ہے, آسان کا آسان بھی ہے کہ ملا صدرہ کی بھی ہے, اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حرکت دلانے والی کوئی پاور نہ ہو, انر ہو یا آؤٹر ہو, ورنہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی حرکت میں نہیں آ سکتا. آپ کو فورس کی ضرورت ہے, انرجی کی ضرورت ہے. اب چھوٹا پتھر ہے, بچہ بھی ہلا سکتا ہے نہیں. پہاڑ کو حرکت دلانی ہے, اتنی بڑی انرجی چاہیے نہیں, پہاڑ کو نہیں, اس زمین کو حرکت دلانی ہے جس پہ ہزاروں پہاڑ ہیں, تو اتنی انرجی کی ضرورت ہے. الحمدللہ یہ زمین ہماری حرکت میں ہے, آج کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یقیناً کوئی حرکت دلانے والی اتنی عظیم طاقت ہے جس نے زمین کو بھی حرکت دے رکھی ہے, اور اسی طرح سے دوسرے سیارے ہیں. مثلا میں نے عرض کیا یہ برہان حرکت اور برہان نظم بہت آسان ہے, چونٹی سے لے کر آسمان کے بڑے سیاروں تک نظم موجود ہے, نظم موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بگ بینگ تھیوری ہو گئی اور جمع دھماکہ ہو گیا اور جناب دنیا بن گئی, وہ خلاف عقل ہے. اور باقاعدہ شیطان پرست ایسے نظریوں کو تقویت دیتے ہیں, جناب اگر یہاں پر دھماکہ ہو جائے تو کیا نظم باقی رہے گا, کمپیوٹر جا کے وہاں گرے گا, کرسی جا کے وہاں گرے گی, ہم جا کے وہاں گریں گے, نظم کہاں ہوگا. دھماکے میں نظم نہیں ہوتا, کائنات کی ہر شے میں نظم ہے. ہم آکسیجن لیتے ہیں, اب آکسیجن ختم ہو جاتی اگر نظم نہ ہوتا, لیکن اللہ نے درخت پیدا کیے ہیں جو آکسیجن نکالتے ہیں, اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. اب چونٹی سے لے کر پہاڑ تک دیکھیں, ہاتھی تک دیکھیں, نظم موجود ہے. لہذا دلیل ہے کہ کائنات میں نظم موجود ہے, اور نظم موجود نہیں رہ سکتی جب تک کوئی نظم پیدا کرنے والا نہ ہو. جس طرح ہمارے سیارے ہیں, ہمارا نظام شمسی ہے, اسی طرح سے اگر بد نظمی ہو جائے ایک لمحے میں پوری کائنات ختم ہو جائے. اگر ہمارا سیارہ آربٹ سے ہٹ جائے, رفتار کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے, دنیا تباہ ہو جائے. لہٰذا یہ دو بڑے آسان ہیں, برہان نظم اور برہان حرکت. اور اگر فلسفی انداز سے آ جائیں, برہان علت ہے, وہ تھوڑی سی مشکل ہے, لیکن ہم انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے اسے بھی آسان کر دیں گے. برہان علت فلسفی ہے, بڑی طاقتور چیز ہے, بڑی قوی دلیل ہے. مثلا ہم دنیا میں کیسے آ گئے, ہم ہیں معلول, ہماری علت کون ہے؟ ہمارے ماں باپ. اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہ ہوتے.
قبلہ اب یہ بہرحال اب یہ فلسفی چونکہ بحث ہونی ہے اور قطعاً آپ کے لب و لہجے میں وہ سلاست اور شیرینی آ جائے گی کہ ہم دریا اور سمندر کو کوزے میں سمو دیں گے. لیکن ناظر یہاں پہ وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
السلام على الحسين وعلى
ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میں مبین حیدر رضوی حاضر ہوں پروگرام چراغ ہدایت لے کے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اسلامی عقائد کا ادیان ابراہیمی کے ساتھ موازنہ اور مقایسہ کرتے ہوئے اور دیگر اس آسمانی کتب میں کیا الہی اور توحیدی نظام اور عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد گفتگو ہم نے یہاں پر روکی تھی, بریک لیا تھا چھوٹا سا کہ توحید الہی کو سمجھنے کا آسان طریقہ اور فلسفی طریقہ کیا ہو سکتا ہے. وہ ناظرین جو بس بالکل ابھی ابھی ہم سے جڑے, جنہوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے یا بس ابھی آئے ہیں اور اب ہم سے جڑنا چاہتے ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ سلسلہ وار گفتگو ہے اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں آپ کے محبوب اور آپ کے لیے آشنا اور آگاہ چہرہ سرکار حجت الاسلام المسلمین علی جناب جان علی شاہ کاظمی صاحب قبلہ ہیں, ان کے حضور ہیں. اور سلسلہ وار جو گفتگو ہے وہ توحید سے متعلق چل رہی ہے کہ توحید کو سمجھنے کے لیے آسان راہیں کیا ہو سکتی ہیں اور فلسفی اصطلاحات اور جو دلائل دیے ہیں ہمارے فلاسفان اسلامی فلسفیوں نے اس کے ذریعے کیا اور دلیلیں دی جا سکتی ہیں. آسان طریقہ یہ تھا کہ ہاں اگر ایک چرخہ کات رہی ہے ایک ضعیفہ اور روک دیا جائے تو چرخہ رک جاتا ہے, اگر ہاتھ ہٹا لیا جائے برہان نظم اور برہان حرکت کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کائنات کو کوئی چلا رہا ہے. فلسفی باتیں, اصطلاحیں, دلیلیں, ثبوت, یہ ساری چیزیں سرکار کے حضور پہنچتے ہیں اور آپ کی نظر کرتے ہیں. قبلہ توحید الہی کو سمجھنے کے فلسفی اصطلاحیں اور طریقے اور راہیں.
جی قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی شیطان پرستوں کا جو اصل پورا فوکس ہے, پوری طاقت وہ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو بے دین بنائیں. بے دینیت, لا دینیت, خدا کے وجود میں شکوک پیدا کرنا, یہ ان کے نفع میں ہے. لہٰذا ہم نے کیونکہ آن لائن ہم لوگوں نے ایک یونیورسٹی کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ فلسفہ یہاں کہ ہم سائیکالوجی پڑھائیں, تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا جب ہم نے کورس دیکھا ہم حیران ہو گئے. یل یونیورسٹی امریکہ کی بڑی یونیورسٹی, آکسفورڈ تو آپ سبھی جانتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کا ویڈیو دیکھیں, مشہور ویڈیو جو رکھے ہوئے خدا پرستی کے خلاف, خدا کے وجود کے خلاف انہوں نے ویڈیو رکھی ہوئی ہے یوٹیوب میں, اور یل یونیورسٹی کے 10 یا 20 جو ہیں اسے بندے خدا خدا نے لیکچر دیے کہ روح کا وجود ہی نہیں ہے, اور اتنی خیانت, اتنی خیانت کہ میں تو حیران ہو گیا کہ افلاطون ارسطو کے دلیل دیتا ہے وہ, یعنی صحیح نہیں, خیانت کر کے 5 شکستہ 10 شکستہ توڑ موڑ کے اس کے دلیلوں کو بیان کرتا ہے کہ نہیں روح کا وجود ہی نہیں. یعنی شیطان پرستوں کی جو کامیابی یہ ہے کہ لوگ کو خدا کے وجود میں شک میں ڈال دیں, روح کے وجود میں شک ڈال دیں, تاکہ وہ آرام سے لوگوں کو, بے دین جب انسان ہو گیا, جب خدا پر یقین نہیں تو انسان شمر بن سکتا ہے, جب خدا پر یقین نہیں انسان یزید بن سکتا ہے. یعنی اصل وہی چیز آج بھی ہو رہی ہے ڈراموں کے ذریعے سے, فلموں کے ذریعے سے, ہالی ووڈ کے ذریعے سے, بالی ووڈ کے ذریعے سے, کہ لوگوں کو بے دین بنا دیا جائے. جب بے دین ہو گیا وہ ہر کام کر سکے گا. لہٰذا ہم لوگوں کا جو خدا پرست ہیں, جو دین ابراہیمی کو مانتے ہیں, عیسائی اور مسلمان اور یہودی, جو واقع حقیقی خدا کو مانتے ہیں, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو خدا کی طرف لے آئے. مثلا آسان دلیل ہم نے عرض کی, برہان حرکت, برہان نظم مختصر, اب مشکل فلسفی دلیل مگر بہت قوی دلیل ہے کہ برہان علت. مثلا ہر چیز کی علت ہے, سبب ہے. ہم دنیا میں کیسے آئے, ہماری علت ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے ماں باپ اگر نہ ہوتے ہم دنیا میں نہ ہوتے. اچھا, ہمارے ماں باپ دنیا میں کیسے آ گئے, ان کی علت کون ہے, ان کے ماں باپ. تو ہم کیا ہیں, ہم معلول ہیں, ہم معلول ہیں. ہمارے والدین کیا ہے, ہماری علت ہے. چلیے بھائی, ہمارے والدین کی علت کون ہے, ان کے والد. ان کی علت کون, ان کے والد, ان کے والد, ان کے والد, چلے جائیں کروڑ ارب. آخر ایک حد تک ہمیں رکنا پڑے گا, ایک وجود کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ سب کی علت ہے مگر اس کی کوئی علت نہیں ہے. یعنی وہ سب کے خالق ہونے کا سبب ہے, مخلوق کا خالق ہے مگر اس کا کوئی خالق نہیں. مثلا جو خدا کو نہیں مانتے ان سے پوچھتے بھائی دنیا کیسے وجود میں آئی, کہ مادے سے. بھائی مادے کا کوئی خالق ہے, کہتے مادے کا کوئی خالق نہیں. ہم سے اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی خدا کا خالق کون ہے, تو ہم کہتے بھائی تم بتاؤ مادے کا خالق کون ہے, تم بھی تو کہتے ہو مادے کا کوئی خالق نہیں ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک وجود کو ماننا پڑے گا جو سب کی علت ہے, سب کا خالق ہے, سب کے خلق ہونے کا سبب ہے مگر اس کا کوئی بھی خالق نہیں ہے.
وہ علت العلل ہے,
ہاں وہ سب کی علت ہے. اب جو خدا کو نہیں مانتے انہوں نے کہا مادہ, ہم جو خدا کو مانتے دین ابراہیم, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مسلمان, ہم کہتے علت سب کی کون ہے, خدا ہے. اب آئیے یہاں پر تقابل ہو جائے کہ بھائی دیکھیے, واجب الوجود یعنی جو سب کی علت, ہم خدا کو مانتے ہیں, وہ کس کو مانتے ہیں, وہ مادے کو مانتے ہیں. اب مادہ کیا اس میں خالق ہونے کی صلاحیت ہے, مادے کے اندر عقل نہیں ہے, مادے کے اندر شعور نہیں ہے, جس کے اندر خود عقل شعور نہیں ہے وہ خالق کیسے بن سکتا ہے. خالق کے لیے لازم ہے علم ہونا. کوئی چیز بھی آپ خلق کریں, کمپیوٹر بنانا ہے, علم نہیں ہم کمپیوٹر نہیں بنا سکتے ہیں. لہذا مادے کے اندر علم نہیں ہے, جب علم نہیں ہے مادہ کبھی خالق نہیں ہو سکتا. صرف علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ خالق بننے کے لیے قدرت بھی ضروری ہے, قادر بھی ہو. قادر اگر نہیں ہے تو بھی کبھی وہ خالق نہیں بن سکتا. اب مادہ کیا خالق قدرت رکھے گا, مادہ تغیر اور تبدل میں ہے. یہی بلڈنگ آپ دیکھ, 1000 سال کے بعد یہ نہیں رہے گی. وہ اپنی حالت پہ قادر نہیں ہے کہ ایک حالت پہ وہ قادر رہ سکے, اپنی حالت پر قادر نہیں تو دوسروں پہ کیسے قادر ہو سکے گا. اور چلیے آپ دیکھیں, قادر ہو, قدرت ہو, علم ہو, اور خالق کے لیے تیسری چیز کیا ہے, ارادہ ہو. میں خلق کر سکتا ہوں ایک چیز کو, میں ارادہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مادے کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے, انسان کے اندر ارادہ ہے, انسان کے اندر عقل ہے. تو جس انسان کے اندر عقل ہے, بے عقل مادہ اس کا خالق کیسے بن سکتا ہے. لہذا یہاں پر عقلی ہزاروں دلیل ہے کہ سب کی علت وہ ہوا ہے, وہ عظیم شان وجود ہے جس کے پاس علم بھی ہے, جس کے پاس قدرت بھی ہے, اور جس کے پاس ارادہ بھی ہے. اور وہ کون ہے, اللہ پاک ہے. اب یہاں پر ایک جو سوال ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا, خدا آنکھ سے نظر کیوں نہیں ہوتا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت جواب دیا, فرمایا خدا کا آنکھ سے نظر نہ آنا ہی اس کے خدا ہونے پر دلیل ہے. اب یہ ذرا ناظرین کو غور کرنا پڑے گا کہ خدا کا آنکھ سے نظر نہ آنا ہی اس کے خدا ہونے پر دلیل ہے. کیونکہ آنکھ سے وہ چیز نظر آتی ہے جو مادی ہے, اور مادے میں ہے فنا, مادہ فانی ہے, اس میں تغیر تبدل ہے. لہذا خالق وہ ہے جس میں فنا نہ ہو, اور خالق وہ ہے جس میں تغیر تبدل نہ ہو. اب آپ دیکھیں بھائی, خدا نظر نہیں آتا مگر پوری دنیا کو چلا رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے کہا کل روح من امر ربی, میں تیرے اندر روح خلق کیا اور اس کو نسبت خدا نے اپنی طرف دی کہ روح بھی نظر نہیں آ رہی مگر اس 8-9 فٹ کے آدمی کو چلا بھی رہی ہے اور علم بھی مل رہا ہے. لہٰذا یقیناً جو خدا آنکھ سے نظر نہیں آتا, معصوم نے فرمایا یہ اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے. آنکھ سے جو چیز نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, وہ مادی ہوتی ہے, وہ فانی ہوتی ہے. لہذا خدا لا فانی ہے, خدا لا محدود.
قبلہ, توحید آسان ترین راہ, دنیا کے ایک ذرہ اس کا وجود آج ہے یقیناً کل نہیں تھا اور آنے والے کل میں اس کا وجود نہیں ہوگا. پہلے اور بعد میں کوئی ایسی ذات ہے جس نے عدم کو وجود بخشا؟
بے شک.
اور پھر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جس نے وجود بخشا تھا پھر اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے اور اس کا وجود ختم ہو جائے. یہ کوئی ہے جو اسے لا رہا ہے اور لے جا رہا ہے؟ لانا لے جانے والا ہی کوئی ہے جو نگاہوں کو دکھائی نہیں دیتا. اور ہمارے عقیدے کی بنیاد یہی ہے کہ خدا کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں مان سکتے. جیسا کہ آپ نے بڑا بہتر اشارہ کیا اور بہت ہی عمدہ اشارہ تھا کہ آج یہ شیطانی افکار اور سامراجیت یہ کیوں آخر یہ چاہتی ہے کہ صاحب دین نہ ہو. آپ نے امریکہ کی یونیورسٹی کی بات کی, آکسفورڈ کی بات کی, جو انہوں نے وحدانیت کے خلاف, در حقیقت یہ ہے کہ وہی بڑا اچھا جملہ آپ کا قیمتی کہ انکار وجود خدا شمر و رزید بناتا ہے. انسان شمر کب بنتا ہے؟ جب اسے خوف یہ ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں. معصوم اس وقت بنتا ہے کہ نہیں کوئی ہے جو ہمارے حالات پر نظر رکھے, ہمارے ذرے ذرے اعمال پر نظر رکھتا ہے. مگر کیا کہا جائے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اس کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ رہی ہماری توحید جو آسان رہی اور وہ توحید جو فلسفی رہا, لیکن توحید عرفانی یا شہودی اس سے مراد کیا ہے, اسے کیسے حاصل کیا جائے؟
جی ہاں, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, شکوک پیدا کرنا شیطان اور شیطان پرستوں کا کام ہے. فلسفی دلائل سے یقیناً عقلی طور پہ ہم توحید کو, خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں, لیکن یہاں تک رکنا نہیں ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عرفانی توحید وہی یقین والی ہے کہ جہاں شکوک کی کوئی گنجائش نہ ہو, کوئی ذرہ برابر شک نہ ہو. لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ یقین کی منزل حاصل کر لے, کچھ نہ کچھ یقین کی, تاکہ ان شیطانوں کے حملوں سے محفوظ رہے. مثلا کس طرح سے عرفانی توحید یعنی اللہ کے کسی اسم مبارک کی تجلی اس انسان پر ہو اور سارے شکوک دفن ہو جائیں اور انسان مقام یقین پر پہنچ جائے. وقت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن علماء نے, بزرگوں نے بہت سارے فارمولے بتائے ہیں. عام انسان بھی پہنچ سکتا ہے اس منزل پر, کیونکہ اس کے لیے بہت علمی مراتب. لیکن عام انسان جو ہمارا سامعی ناظرین ہے, جس کے پاس وقت نہیں ہے کہ مجتہد بنے فلسفے میں عرفان میں, وہ کیسے سنے؟ فرمایا ہر آدمی اس منزل پر پہنچ سکتا ہے, ورنہ خدا نہ کہتا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ یقین کہ صرف مجتہدین اور آیت اللہ اس مقام پر پہنچ سکتے. نہیں, ہر ایک یقین کی منزل پر پہنچ سکتے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پانچ چیزیں ہیں اسلام میں, پانچ ہی چیزیں. ایک چیز واجب ہے اور ایک چیز حرام ہے, ایک چیز مکروہ ہے, ایک چیز مستحب ہے, ایک چیز مباح ہے. واجب کرنا ہے, اگر نہیں کریں گے گناہ ہوگا. حرام ترک کرنا ہے, کریں گے گناہ ہوگا. مکروہ نہ کرنا بہتر ہے, مستحب کریں گے اور بہتر ہے. مباح ہماری مرضی ہے, کریں یا نہ کریں. اب یہاں پر کہتے ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں. ایک عالم سے پوچھا گیا, بزرگ عالم سے, ایک عالم نے خود جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, کہا پہلے علماء جو تھے اہل کرامت تھے, کرامت دکھاتے تھے, لوگ ان کا احترام کرتے تھے. آج ہم زحمت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, بہت زیادہ ان سے پڑھتے ہیں, مگر ہمارے اندر کرامت نہیں آتی. حضور پاک نے فرمایا پہلے زمانے کے جو علماء تھے ان وہ کیا کرتے تھے, واجب کو بھی واجب سمجھتے تھے اور مستحب کو بھی واجب کی طرح ادا کرتے تھے, حرام کو بھی ترک کرتے تھے اور مکروہ کو بھی حرام کی طرح چھوڑ دیتے تھے. یعنی اس وقت علماء اس وجہ سے اہل کرامت تھے کہ وہ واجب بھی کرتے تھے, مستحب کو واجب کی طرح کرتے تھے اور اسی طرح سے مکروہ کو بھی ترک کر دیتے تھے. مگر آج دنیا دیکھ لے, سب کو پتا ہے واجب کیا ہے, مستحب. نماز پڑھ لی ہم نے 3 رکعت, نہ تسبیح ہے, نہ درود ہے, نہ دعا. حتیٰ کہ حدیث میں کہ وہ منہ پہ نماز ماری جاتی ہے. خدا کہتا ہے تیری نماز کی مجھے پرواہ ہے؟ نماز جب تو نے پڑھی ہے تو دروازے سارے کھل گئے تیرے رحمت کے لیے, اب تو کچھ مانگ تو میں عطا کروں. اور مستحبات کو اگر دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں. آپ دیکھیں شہادت سے بڑا کون سا رتبہ ہے, پھر بھی مولا حسین شب عاشور ایک رات مہلت مانگی ہے عبادت کے لیے. دعا کے لیے.
قبلہ چونکہ چند سے ہمارے پاس دقیقے رہ رہے ہیں اور یہ شب منسوب ہے ایک ایسے شہزادے سے جو ایک امام کی یادگار ہے اور جس کے عرفان کی منزل یہ ہے کہ آج پوری دنیا بہت ترقی کر رہی ہے, اس نے سورج کی کرنوں کو قید کر لیا ہے, سمندر کے سینے کو چاک کر دیا ہے, لیکن وہ روح نہیں بنا سکی دنیا اور نہ موت کا مزہ بتا سکی ہے. قربان جاؤں اس شہزادے بنی ہاشم کے جو یادگار حسن ہے. جب پوچھا ہے کہ کیف الموت عندک یا بنیا, تو یہ جواب کہ احلی من الاصل, شہد سے زیادہ شیریں ہیں. یہ صرف توحید کے عرفان اور واقعاً ان درجات کو طے کر لیا جس کے جد نے یہ کہا تھا کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینہ, اگر یہ تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ یہ دو چند دقیقے جو ہمارے پاس ہیں وہ شہزادِ قاسم سے مربوط ہوں, تاکہ ہمارے ناظرین گویا ایک طرح کے فضائل ہو گئے ہیں اور یہ شب جو ہے مصائب سے بھی منسوب ہو جائے.
شہزادِ قاسم کا جس طرح آپ نے ذکر فرمایا, عاشق شہادت تھی, یعنی پوری رات جاگتے رہے شب عاشور, اور ماں بھی پریشان تھی کہ بیٹا کل قربانی کا دن ہے, مجھے نہیں معلوم میری قربانی قبول ہوگی نہیں. حضرت قاسم پریشان ہو جاتے ہیں, جاتے ہیں چچا کے خیمے میں, مولا حسین سجدے میں ہیں, اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں, قاسم اپنے ہاتھوں کو پاؤں پہ رکھتے ہیں, امام حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, جیسے قاسم کو دیکھتے ہیں گود میں لیتے ہیں, کہتے قاسم تجھ سے مجھے حسن کی خوشبو آ رہی ہے,
اللہ,
اور فریاد کرتے بھیا حسن میں جنگل میں اکیلا آ گیا. اور قاسم بار بار پوچھتے ہیں, مولا چچا جان بتائیے کل کے مرنے والوں میں میرا نام بھی موجود ہے, کل کے مرنے والوں میں میرا نام بھی موجود ہے. اور مولا حسین بار بار منہ چومتے ہیں, کبھی پیشانی چومتے ہیں, جواب نہیں دیتے. بچہ بار بار کہہ رہا ہے چچا جان بتائیے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی موجود ہے. مولا حسین نے فرمایا, قاسم بیٹے تم تو بڑے ہو, کل کے شہید ہونے والوں میں تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے.
اللہ اکبر,
بس اتنا سننا تھا, بنی ہاشم کا بچہ تھا, ایک مرتبہ جلال میں آ گئے, انگڑائی لی جلال میں آ کر کہا, چچا جان کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں کے اندر پہنچے گی, کیا یہ علی اصغر کے گہوارے تک پہنچے گی. مولا حسین کو صدا پہ پیار آ گیا, گلے سے لگایا, کہا قاسم تیری زندگی میں کس کو مجال ہے کہ خیمے کے اندر آ جائے. یہ قاسم کی جرت ہے, یہ قاسم کی محبت ہے چچا سے اور شہادت سے. انشاءاللہ خدا اس شہزادے کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے,
الہی امین,
ہمیں بھی طہارت ظاہری و باطنی عطا فرمائے,
الہی امین,
اور ہمیں بھی عشق حسین و عشق خدا نصیب,
الہی امین. قبلہ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ یہ موضوع جو وحدانیت کا رہا, اس میں مختلف رخ سے آپ نے جو ایک عالمی گفتگو کی اور ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچی. ناظرین وقت بس ختم ہوا چاہتا ہے, میں صرف دو فقرے یہ کہوں گا کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس خون میں غلطہ نوجوانی قاسم حسن کی, کہ میرے اللہ اس امت کے نوجوانوں کو سلامت رکھ تاکہ اس کربلا کے اس نوجوان کا غم زندہ رکھ سکیں, ان کا ماتم کرتے. میرے اللہ تیری بارگاہ میں عجزانہ دعا صرف یہ ہے کہ میں اور ہم جتنے خدام دین آل محمد ہیں, جب بھی ہم لکھیں تو صرف آل محمد کے لیے, جب بھی بولیں تو صرف آل محمد کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, تیرا چہرہ تیری آنکھیں صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم واهل بيته الطيبين الانجبين الاثرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقيه الله في الارضين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لقتل الحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. مستدرک الوسائل کی دسویں جلد کے باب استحباب و بکائے الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور درواقع یہ حدیث گزشتہ گفتگو کا نتیجہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کربلا میں پکار رہے تھے, آؤ قرآن سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو, آؤ سنت نبوی سیکھنا ہے تو قرآن کربلا سے سیکھو. اس لیے کہ سنت کو مٹایا جا رہا ہے, بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. آؤ اس کربلا سے سیکھو سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں. اور جو واقعاً سنت کو سیکھ لے گا وہ بدعت کو مٹانے والا ہوگا, اور جو بدعت کو مٹانے والا ہوگا اس کے وجود میں ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ اس کے وجود کو بدعت سے نفرت ہوگی. حسین ابن علی کے اسی مقصد کو, اسی دعوت کو پیغمبر اکرم نے پیش فرمایا, ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. حسین ابن علی کے قاتل میں مومنین کے قلوب کے لیے ایسی حرارت و گرمی ہے, لا تبرد ابدا. حسین کے قتل کے لیے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی سر دیں گے. آپ ذرا سوچیں, یہ پیشین گوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. حسین کی کربلا حرارت کا وجود ہے, گرمی لاتی ہے دلوں میں, اس میں کبھی سردی آ ہی نہیں سکتی. حسینیت کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی انقلاب لائے گا, دنیا میں کوئی بھی باطل سے مقابلہ کرے گا, دنیا میں کوئی بھی بدعت کو مٹانا چاہے گا, سنت کو برپا کرنا چاہے گا, تو اسے کربلا سے درس لینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حرارت پائی جاتی. کوئی انقلاب دنیا میں کامیاب ہی نہیں ہوا تا وقت کہ اس نے کربلا سے حرارت نہ لی. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا اس حرارت اسلام کا نام ہے, اس حرارت دین کا نام ہے, اس حرارت انسانیت کا نام ہے کہ جو انسان کو رمق حیات عطا کرتی. انا لقتل الحسین حرار, ہاں منافق کو سردی ہے. منافق کربلا سے ڈرتا ہے, منافق کربلا سے کانپتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بدعت کی کلائی کھل جاتی ہے, اس لیے کہ اس کے اسلام کا راز فاش ہو جاتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے, جسے سنت کو بچانے کی تمنا ہے, جسے قرآن کی حفاظت کی تمنا ہے, جو فقط دعویٰ نہیں کرتا ہے, فقط قرآن چھاپ کے اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم بہت بڑے قرآن کے طرفدار ہیں, بلکہ اگر کبھی قرآن کو اوپر حملہ ہوتا ہے, قرآن کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو یہی حسینی ہوتے ہیں جو دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو کی توہین کرنے والا یا رسالت مآب کی توہین کرنے والا در حقیقت خود توہین زدہ ہے. خود اپنی اہانت اور اپنی خباثت کا اس نے, اپنی وحشیت کا اس نے اقرار کیا ہے. وہ خود وحشی ہے جو پیغمبر اکرم کی توہین کرے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کربلا نے حرارت بخشی. کربلا میں زندگی ہے, کربلا میں حیات ہے, کربلا میں ابدیت ہے. لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو مومن ہو. لیکن کربلا دشمنان اسلام کے لیے عرق انفیال ہے, کربلا دشمنان اسلام کے لیے سردی ہے, کربلا دشمنان اسلام و منافقین کے لیے کانپنے کا ذریعہ ہے, کربلا دشمنان اسلام کے پیروں کو زمین سے اکھاڑ دینے کا سبب ہے. اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں, لیکن وہ بھول گئے کہ پیغمبر اکرم کی پیشین گوئی ہے, انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسینیت میں حرارت ہے, یزیدیت عرق انفیال میں غرق ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Say.